أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. ایام عزائے حسینی ہے، مجبوری کی وجہ سے دیر ہوئی، معذرت چاہتا ہوں. عبرتہائے عاشوراء، عاشوراء کی عبرتیں، یعنی وہ کون سے اسباب اور عوامل تھے جن کی وجہ سے لوگوں نے فرزند پیغمبر کو تنہا کر دیا اور ابو سفیان کے پوتے کے ساتھ دیا. اس کی ایک وجہ بتایا آپ کی خدمت میں، مسلمان منافقین سے غافل ہو گئے. اسلام نے شدت کے ساتھ قرآن اور سنت میں فرمایا تھا کہ منافقین اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. منافقین کو پہچاننے کا کسوٹی بھی بیان کیا تھا، جو علی سے دشمنی کرتا ہے وہ منافق. مسلمان اس سے غافل ہو گئے اور اقتدار پر منافقین آئے. اس کے نتیجہ یہی تھا کہ کربلا میں آل محمد کا قتل عام ہو، آل محمد کی سیدانیاں اسیر ہو، مدینہ میں اصحاب پیغمبر اور تابعین پیغمبر سینکڑوں کے تعداد میں شہید ہو جائے، اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے جائے اور خون ستونوں تک پہنچ جائے، اور مکے میں خانہ خدا کو آگ لگا دی جائے. یعنی پورا اسلام سے انتقام لیا. جب قافلہ آل محمد پلٹ کر شام پہنچا اسیری کی حالت میں، تو یزید نے جب قافلوں کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، اپنے محل پر کھڑا تھا، تو کہا کہ لست نعب الغراب، کہتے ہیں کوا نے آواز دینا شروع کی. اتفاق سے وہاں کوا نے ایک آواز دی اور وہ نہ سمجھا جاتا تھا. اس نے آواز دی، میرا جواب یہ ہے کہ میں کوا سے کہتا ہوں تم آواز دو نہ دو، فرق نہیں پڑتا، میں نے اپنے مقروض سے اپنا قرض لے لیا. یعنی خون کا قرضہ خاندان پیغمبر پر تھا، اپنا قرضہ واپس لے لیا. پھر جب آل محمد پہنچے اور سر حسین سامنے، تو کہتا ہے لست من خندف ان لم انتقم، میں خندف کے اولاد سے اپنے کسی آبا و اجداد کا نام لیتا ہے، اس کے اولاد میں سے نہیں ہوں اگر آل احمد سے انتقام نہ لوں. دوسرے شعر میں جو عرب شاعر نے کہا تھا، مشرکین کے شاعر نے، لست لیت اشیاخی بی بدر شہیدو، اے کاش میرے بزرگان جو بدر کے میدان میں مر گئے ہیں، مارے گئے ہیں، اے کاش وہ ہوتے اور وہ دیکھتے کس طریقے سے ہم کامیاب ہو. یہ شعر کہا تھا جنگ احد میں، جنگ احد میں جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے، بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے، بظاہر مشرکین جیت گئے تھے مسلمانوں کی نافرمانی کی وجہ سے، تو یہ شعر کہا تھا. یزید اسی شعر کو خوشی میں دہراتا ہے کہ اے کاش بدر کے جو ہمارے بزرگان مارے گئے وہ ہوتے. تو کہتے کہ اس کے بعد خود نے کچھ بڑھایا، کہتا ہے اگر وہ ہوتے، یزید سے کہتے اپنا نام لے کر کہ تمہیں شاباش کہتا ہوں، خدا تمہارے ہاتھ کو سالم رکھے، محفوظ رکھے. تو یہ آپ دیکھیے کہ منافقین سے غفلت کی وجہ سے کون اقتدار پر آیا، اور کل اسلام سے، اصحاب سے، انصار سے، مہاجرین سے، مکہ سے، مدینہ سے، آل محمد سے انتقام لیا. اور پورے دین کو تبدیل کرنا ان کا ہدف تھا، پورے دین کو ختم کرنا ہدف تھا، لیکن حسین نے ان کو رسوا کیا، ان کے چہرے کے اوپر سے نقاب اٹھایا، مسلمانوں کے سمجھ میں آیا یہ لوگ پیغمبر کے جانشین نہیں ہیں، پیغمبر کے دشمن ہیں، یعنی ان کے منافق ہونا، دشمن اسلام ہونا عیان ہو گیا مسلمانوں پر شہادت حسین کی وجہ سے. اور اسیروں کی فرمودات بیانات کی وجہ سے، خطبوں کی وجہ سے، تو یہ کام انہوں نے کیا. تو منافقین وہ پہلا گروہ تھے جو سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. آئے غدیر میں بھی کہا کفار مایوس ہو گئے، منافقین کے مایوس ہونے کے بعد نہیں کی، الیوم یئس الذین کفروا، کفار آج مایوس ہو گئے، منافقین مایوس ہونے کے بعد نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان بن کر اسلام کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. عام طور پر پہ مولا مرنون فرماتے ہیں جب بھی کسی امت نے، یہ پیغمبر کی بھی حدیث ہے مولا کے بھی ہے، جب بھی کسی امت نے اپنے نبی کے بعد اختلاف کیا تو اس امت میں جو باطل ہے وہ اہل حق پر کامیاب ہو گئے، مگر شاذ نادر مقامات چھوڑ کر، یعنی کچھ مقامات پر اہل حق اگر صحیح اپنے کاموں کو انجام دے دے، قربانیاں پیش کرے، کامیاب ہو جائیں گے، لیکن عام طور پر اہل باطل کامیاب ہو گئے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ باطل حق کے لباس میں آتے ہیں، ہر ناجائز جائز تمام راستوں کو، اب اہل حق صرف حق راستوں کو اپناتے ہیں، اہل باطل تمام راستوں کو اپناتے ہیں، مکر، فریب، ظلم، ستم، جھوٹ، سارے جو کچھ ممکن ہے ان تمام راستوں کو اپناتے ہیں، تو عام طور پر باطل والے غالب آتے ہیں. یہ تاریخ انبیاء کی داستان ہے، مگر کہ جہاں پر خدا چاہے وہاں پر حق والے جیتتے ہیں، خدا مدد کرتا ہے. اگر حق والے خدا کے ساتھ دیں گے تو خدا مدد کرتا ہے، حق والے اپنی پوری طاقت کے ساتھ باطل کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو وہ حق والے جیت جائیں گے. تو یہ اپنی جگہ پر، اگرچہ قرآن فرما جاء الحق زہق الباطل، جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، لیکن حق، ہدف بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، مقصد بھی حق ہو، طریقہ کار بھی حق ہو. مثلا اتحاد، آپ کے ہدف حق ہے، لیکن صرف ہدف حق ہونے سے کامیاب نہیں ہوں گے. اتحاد اصول میں سے، کامیابی کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے درمیان اتحاد ہو. اگر اتحاد نہ ہو، ہدف حق ہونے کے باوجود آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. مولا فرماتے اہل کوفہ سے، میں دیکھ رہا ہوں شام والے آپ پر غالب آئیں گے، کیونکہ وہ باطل پر ہوتے ہوئے کامیاب متحد ہے، آپ حق پر ہوتے ہوئے پراکندہ ہیں. اطاعت اپنے رہبر کی، امام فرماتے اسی خطبے میں نہج البلاغہ میں ہے، ان لعظن ان ہؤلاء سیدالون علیکم، یہ آپ پر جیت جائیں گے، یہ باطل پر ہوتے ہوئے متحد ہے، آپ حق پر ہوتے ہوئے پراکندہ. یہ اپنے امام کے، اپنے رہبر کے، اپنے حکمران کی پیروی کرتے، آپ مخالفت کرتے. یہ اپنے ملک میں خیرخواہ ایک دوسرے کے، کوشش کرتے ہیں ملک کامیاب ہو جائے، آپ خیانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کامیابی کی جو اصول ہے، امانت داری، حکمران، امام، رہبر، قائد کی اطاعت اور اتحاد، یہ اصول ہے، یہ اصول بھی اصول حق ہے. یعنی جاء الحق زہق الباطل کا معنی، جب حق آئے گا باطل مٹ جائے گا. حق تمام حوالوں سے آنا چاہیے، یعنی مقصد کے حوالے سے، اصولوں کے حوالے سے، طریقہ کار کے حوالے سے، ہر حوالے سے حق والے حق کے ساتھ آئے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی غفلت کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یزید جیسا آدمی اقتدار پر آیا، اور اس کا نتیجہ معلوم تھا، جہاں پر یزیدیت کے حوصلہ افزائی ہو وہاں حسینیت مظلوم ہے، جہاں یزید کے انصار و ناصر ہو وہاں حسین تنہا ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. دوسرا مسئلہ جس سے غفلت ہوئی وہ علم کا مسئلہ ہے. کسی قوم کے ترقی میں علم ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، دنیاوی ترقی ہو، اخروی ترقی ہو، علم کی ضرورت. اخروی ترقی سے مراد علم دین کے ذریعے انسان انسان بنتا ہے، انسان کی انسانیت کو ترقی ہوتی ہے، انسان قرب خدا حاصل کرتا ہے، انسان مؤمن کامل بن جاتا ہے. یعنی دینی تعلیمات کے ذریعے، دینی علوم آپ کے پاس ہو، تعلیمات آپ کے پاس ہو، پیغام اسلام آپ کے پاس ہو، اس پر عمل کر کے آپ انسان کامل بنیں گے، مؤمن کامل بنیں گے، قرب خدا حاصل کریں گے، پاکیزگی آئے گی، تقویٰ آئے گی، اور فرض کیجئے اخلاق کریمہ کا مالک ہو جائیں گے، عشق خدا، عشق پیغمبر، عشق اہل بیت آپ کے دل میں آئے گا، پاکیزگی، ہر طرح کی پاکیزگی اندر آئے گی، اور علم دنیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہی بجلی ہے، یہ ساری چیزیں دنیاوی علوم کے نتیجے میں ہے، جہاز ہے، گاڑی ہے، سب. تو علم، علم دینی انسان کی روحانی ترقی کے ذریعے ہے، دنیاوی علم انسان کی جسمانی ترقی، جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. انسان کی ترقی میں علم بنیادی حیثیت کا حامل ہے. تو نہ دنیا میں نہ آخرت میں علم کے بغیر کوئی ترقی نہیں کر سکتا، لیکن اس حقیقت سے غفلت ہو گئی. پیغمبر کے بعد ان کی سازشوں کی وجہ سے بنو میہ اور ان کے اتحادیوں کی سازش کی وجہ سے مسلمان دین کی معرفت سے محروم ہو گئے. یہ دوسرا خطرہ تھا جس سے مسلمان دوچار ہوئے. اسی لیے حسین کو نعوذ باللہ، باقی یزید کو خلیفہ سمجھتے، علی پر لعنتیں نعوذ باللہ بھیجتے ہیں اور امیر شام کے ساتھ دیتے ہیں. اس کے وجہ ہی کہ دین کی معرفت نہیں تھی. دین کی معرفت کیوں نہیں تھی؟ آپ دیکھیں پیغمبر کے بعد اسلام میں علم دین کی معرفت کے جو سرچشمے ہو کیا ہے، قرآن ہے، سنت ہے. ہمارا عام مسلمان یہ روایت نقل کرتے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، یہ عام مسلمان اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. یعنی قرآن دین کی شناخت کا ایک ذریعہ، دوسرا سنت پیغمبر، اور تیسرا حدیث ثقلین آپ کے سامنے ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. حدیث ثقلین کو شیعہ سنی دونوں نے مانا ہے، اور بہت مشہور حدیث ہے، مستند حدیث ہے، متواتر حدیث. تو تین سرچشمہ دین شناسی کے ہمارے سامنے ہیں، قرآن، سنت پیغمبر اور عترت پیغمبر. اب پیغمبر کے بعد حدیث پر پابندی لگا دی گئی، حدیث جتنی لکھی گئی تھی سب کو آگ لگا دی گئی، اور یہ بنو امیہ کی سازشوں کی وجہ سے اور ان کی اتحادیوں کی سازشوں کی وجہ سے آگ لگا دی گئی، اور حدیث بتانا بھی منع کیا گیا. کس کو یہ کسی دوسرے کو حدیث نبوی نہیں سنا سکتا ہے، مگر انگوش شمار آدمی کو اجازت ملی جو دربار کے پسندیدہ تھے، ان کے علاوہ وہ بھی انگوش شمار کو، باقی کو اجازت نہیں ملی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا، حدیث نبوی سے محروم ہو گئے لوگ. حدیث نبوی سے محروم ہونے سے قرآن سے بھی محروم ہو گئے. اگرچہ قرآن کی اجازت ہے، قرآن کی تلاوت کی حوصلہ افزائی ہے، لیکن حدیث نبوی پر جب پابندی لگی، در حقیقت قرآن کی تلاوت پر پابندی نہیں لگی، لیکن قرآن فہمی پر پابندی لگی. وہ کس طرح سے، آپ دیکھتے ہیں کہ خود قرآن کہتا ہے پیغمبر کی ایک ذمہ داری کیا ہے، سورہ جمعہ میں آپ دیکھیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغمبر کا کام کیا ہے، ایک خدا کے آیات تلاوت کرتا ہے، خدا وحی کرتا ہے، وحی بھیجتا ہے، اور آیات قرآن کو پیغمبر لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، ایک. دوسرا ویزکیہم، ان کی تربیت کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی، یعنی اسی قرآن کی تلاوت کے بعد اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، صرف تلاوت پر اکتفا نہیں کرتے ہیں. یعنی قرآن کی تعلیم دینا، تشریح کرنا، تفسیر کرنا، یہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی. اور والحکمہ، نہ صرف قرآن کی تعلیم دیتے، وہ مطالب جو قرآن میں نہیں ہیں ان کو بھی پیغمبر بیان فرماتے ہیں. کوئی ممکن ہے کہے قرآن میں سب کچھ ہے، ٹھیک ہے قرآن میں سب کچھ ہے، کیونکہ قرآن میں سب کچھ ہونے کا راز یہ ہے، قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہو, جو کچھ رسول دیتا ہے اس کو لے لے, جس سے رسول روکتا ہے اس سے رک جاؤ. اس آیت کو ملائے تو قرآن میں سب کچھ ہے, یعنی قرآن بشمول تفسیر پیغمبر سب کچھ ہے. پیغمبر کے فرمودات کے ساتھ ملا کر, یعنی اگر آپ ایک حدیث پر عمل کریں گے, اس حدیث میں جو مطلب ہے وہ قرآن میں نہیں ہے, تو کہیں گے قرآن میں نہیں. نہیں, قرآن خود نے کہا رسول سے لے لو, تو رسول سے جب ہم نے لیا, در حقیقت قرآن سے خارج نہیں ہے. ما اتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول تمہیں دیتا ہے اس سے لے لو, اس کو لے لو, جس سے روکتا ہے اس سے رک جاؤ. پس حدیث پر عمل کرنا بھی قرآن میں شامل ہے. پیغمبر کی سیرت پر بھی ما اتاکم کیا ہے, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنٌ, نہ صرف پیغمبر کے فرمودات بلکہ پیغمبر کی اسوہ بھی, سیرت بھی تمہارے لیے نمونے عمل ہے. بس اگر ہم نے کچھ اسلام کی معرفت سیرت پیغمبر سے لیا, کچھ اسلام کی معرفت سنت پیغمبر سے لیا, در حقیقت قرآن ہی سے لیا, کیونکہ قرآن نے ہمیں ادھر بھیجا ہے. یہ تو اسی سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں کیا, یعلمہم الکتاب, تلاوت آیات کرتا ہے ایک, تعلیم کتاب دیتا ہے دو, اور تزکیہ کرتے ہیں تین, اور تعلیم حکمت, یعنی ایسی حکمت آمیز باتیں پیغمبر بیان فرماتے ہیں جو قرآن کے علاوہ. یعلمہم الکتاب والحکمہ کا معنی کیا ہے, کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم. تو یہ حدیث نبوی میں چند قسم کے مطالب ہوتے تھے. ایک تفسیر قرآن, قرآن دوسری جگہ پر کئی مقامات پر فرماتے ہیں, انا انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں. کیا بیان کریں؟ ما نزل الیہم, جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے ان کی تشریح کرے, ان کی تفسیر کرے. تو پیغمبر کی ایک اہم ذمہ داری تفسیر قرآن ہے. تو ایک یہ کہ پیغمبر کے احادیث کا ایک حصہ قرآن کی تفسیر کی شکل میں موجود تھا, تعلیم قرآن, تفسیر قرآن کی شکل میں. جب حدیث پر پابندی لگی, خود بخود پیغمبر نے جو کچھ تفسیر بیان کیا تھا قرآن کے بارے میں, وہ تفسیر ساری ختم ہو گئی. پیغمبر نے جو قرآن کی حقیقت بیان کی تھی, وہ اس سے مسلمان محروم ہو گئے. پھر دوسرا جو پیغمبر نے بیان فرمایا تھا احادیث کے ذریعے, وہ کیا تھا؟ وہ مطالب تھے جو تفسیر میں نہیں ہیں, قرآن میں نہیں ہیں, لیکن پیغمبر کو خدا نے وحی کی تھی. یعنی وحی پیغمبر پر قرآن کی شکل میں بھی ہے, بغیر قرآن کے شکل میں بھی ہے. تو یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت کے باتیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن پیغمبر نے بیان کیا. اب احادیث کی شکل میں وہ بیان تھا, حدیث پر جب پابندی لگی وہ ان پر بھی پابندی لگی. تیسری قسم کے احادیث وہ احادیث ہے کہ جن میں پیغمبر نے تشریح کی ہے, کون سے آیت اہل بیت کی شان میں ہے, کون سے آیت علی کی شان میں ہے. امام سیوطی ہے, عالم اسلام کے بڑے بڑے دوسرے مفسرین بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی 300 آیتیں علی کی شان میں ہیں. تو احادیث میں یہ بیان ہوا تھا, احادیث میں بیان ہوا تھا کون سے آیت اہل بیت کے شان میں ہے. نام اگر آتا, اہل بیت کا نام, علی کا نام اگر قرآن میں آتا تو کیا ہوتا؟ قرآن کو ہی تعریف کرتے, قرآن ہی کو تعریف کرتے. تو خدا نے قرآن کو تحریف سے بچانے کے لیے جو کام کیا, یہ ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کرے تاکہ سب کے پاس قرآن ہو. دوسرا یہ ہے کہ تحریف کرنے والے تحریف پر مجبور نہ ہو. کیسا؟ نام جب نہیں آیا, صفت کے ساتھ بیان ہوا. قرآن کا طریقہ کار یہی ہے, اصولوں کی شکل میں بیان کرتا ہے. علی کی نشاندہی کی, اہل بیت کی نشاندہی کی صفات کے ذریعے, یعنی جب صفت کے ذریعے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو جانشین بنایا, فرض کہ یہ پیغمبر کے جانشین ہیں, یہ تمہارا حکمران ہے جو صادق ہے, جو نفس رسول ہے, جو طاہر و مطہر ہے آیہ تطہیر کے مطابق, آیہ مبالغ کے مطابق نفس رسول ہے. یعنی نشاندہی کی جانشین کے, کیسے نشاندہی کی؟ دلیل کے ساتھ. اگر صرف نام بتاتا یہ جانشین, کہیں گے اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کیا ہے, لیکن دلیل ساتھ لائے کیوں یہ جانشین ہے؟ یہ طاہر و مطہر ہے, یہ کیوں جانشین بنا؟ یہ نفس پیغمبر ہے, یہ کیوں جانشین بنا؟ دلیل بھی ساتھ, اس کے دو ہدف, ایک دلیل بھی ساتھ بتا رہا ہے کیوں جانشین بنا, یہ کیوں امت میں سب سے آگے ہے. دلیل کے علاوہ تحریف کی ضرورت نہ پڑے. اگر اے نام آتا قرآن کو تحریف کرتے تو اپنی تفسیر بالرائے کے ذریعے قرآن کو تحریف کیے بغیر اپنے باطل کی طرف جانے والا جا سکتا تھا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کہ جو حق چاہتے ہیں ان کے سامنے یہ آیات سورج کی طرح چمک رہے ہیں, حق تک پہنچتے. جو حق نہیں چاہتے ہیں وہ پیغمبر نے ہاتھ پر اٹھا کے دکھایا نا, جب حق نہیں چاہتے ہیں تو بہانے بہت ہوتے ہیں, تو قرآن کو بھی تحریف کرتے ہیں. بہانے اہل بیت کے لفظ ہے, پیغمبر نے چادر کے اندر جمع کے روایت سارے کے پاس ہے, سارے مسلمانوں کے پاس, اس کے باوجود کیا کچھ نہیں کہتے. ام سلمہ فرمائے آپ خیر پر ہیں لیکن اس میں شامل نہیں ہے, اس کے باوجود. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جو آیات اہل بیت کے شان میں نازل ہوئی ہے ان کے بیان بھی کیا ہے, حدیث نبوی میں ہوا تھا. تو حدیث نبوی پر پابندی لگنے سے ان آیات کی نشاندہی کرنے والی احادیث بھی مسلمانوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئی. تیسرا جو نقطہ ہے, خود اہل بیت قرآن کی دوسرے مفسر اہل بیت ہے, اور اس کے علاوہ خود پیغمبر نے قرآن کے علاوہ اہل بیت کی شان میں جو کچھ فضائل بیان کیا تھا, وہ فضائل بھی سب کے سب ذہنوں کے اندر دب کر رہ گئے. گواہ یہ ہے, آپ دیکھیے جنگ صفین میں ایک روایت سنی ہے شام والوں نے کہ عمار تیرے قاتل سرکش گروہ ہے, لشکر شام میں پھوٹ پڑنے والا تھا, خطرناک ہو گیا, امیر شام کے لیے بڑا خطرناک مسئلہ پیش آیا. لیکن علی کی شان میں ایک روایت بھی ان تک نہیں پہنچی تھی. تو اس طریقے سے احادیث پر پابندی لگی کہ علی کی فضیلت میں ایک روایت بھی شام والوں تک نہیں پہنچی تھی, ورنہ حضرت عمار کی ایک روایت نے ان کو ہلا کر رکھ دیا, اور تو اس کی جواز پیش کیا تعویلیں کہ دیکھو عمار کا قاتل علی ہے, ہم توڑا ہے, پیغمبر نے فرمایا عمار تیرے قاتل سرکش گروہ ہے تو علی قاتل ہے, علی نے اس کو بھیجا میدان میں تو ہم تو دفاع کر رہے تھے, ہم تو عمار کو شہید کرنا نہیں چاہتے تھے, علی نے بھیجا اس لیے. دیکھو ایسی تعویلیں, اب تو اتنا سادہ تعویلیں نہیں کرتے ہم جو ممبر پر کرتے ہیں, ظاہر ہے وہاں کے سارے جو بولنے والے ہوتے ہیں, مفکرین ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, جو بھی وہاں مؤثر تھے سب سے کام لیا اور شام والوں کو خاموش کیا. مولا تک جب یہ خبر آئی فرمایا پھر اس کا مطلب یہ کہ حضرت حمزہ کا قاتل پیغمبر خدا ہے, نعوذ باللہ, حمزہ کو میدان میں بھیجنے والا کون ہے؟ پیغمبر خدا ہے. لیکن ظاہر ہے مولا کے یہ بیان, یہ جواب وہاں پہنچنے نہیں دیتے ہیں وہ لوگ. تو آج یہ کر رہا تھا کہ دیکھو علی کے شان میں ایک حدیث بھی ان تک نہیں آئی تھی. مولا سید الشہداء میدان منا میں اپنے اصحاب پیغمبر مخلصوں کو جمع فرماتے, 1000 آدمی کو, پھر اس میدان میں علی کے فضائل کے احادیث سناتے ہیں, سنا کر فرماتے ان احادیث کو جا کر ان لوگوں کو بتانا جن پر تم اعتماد کر سکتے ہو. ان حالت اس حد تک خطرناک تھے, یہ احادیث آپ دیکھیں, یہ احادیث خود میدان منا میں یا عرفات میں جو آپ نے خطبہ دیا اس میں یہ مطالب ہے, یہ احادیث آج کل ہماری کتابوں میں ہے جو وہاں پر بیان ہوا, لیکن اس زمانے میں یہ احادیث بھی کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی تھی. تو جو پابندی لگی اس پابندی کی وجہ سے ظاہر فضائل اہل بیت جو کچھ پیغمبر نے بیان کیا تھا وہ بھی سینوں کا اندر دب کر رہ گئے. فضائل اہل بیت میں جو آیات قرآنی ہے, فضائل اہل بیت میں جو احادیث نبوی ہے, وہ سب کا دب کر رہ گئے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ اسلام شناسی کا دروازہ قرآن, سنت نبوی, سنت اہل بیت تینوں بند ہو گیا. ہم شیعہ سنت نبوی کو لیتے ہیں لیکن کیسے لیتے ہیں؟ بعض وقت کچھ لوگ سوچتے ہیں شیعہ نہیں لیتے, ایسی بات نہیں ہے. سنت نبوی پیغمبر کے بہترین صحابی جناب سلمان سے لے لے, سلمان ایک روایت بیان کرتے ہیں, اگر اسی روایت کو علی بیان کرے اس پر ہمارا اعتبار زیادہ ہے. سلمان ٹھیک ہے عادل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, عادل آدمی ہے, قابل حجت ہے شرعاً, اگر وہ روایت کر کے پیغمبر خدا نے ایسا فرمایا ہے ہمارے لیے حجت شرعی ہے, لیکن بہرحال معصوم اور غیر معصوم میں فرق. اسی لیے جب ہم علی سے لیتے گویا خود پیغمبر سے لیا ہے, جب سلمان سے لیتے ہیں گویا خود پیغمبر سے لیا ہے, نہیں ہے, خبر واحد ہے. اسی لیے ہم تمام احادیث پیغمبر کو اہل بیت سے لیتے ہیں. پھر جب اہل بیت سے لیتے سند بتانے کی ضرورت نہیں ہے, خود ائمہ نے فرمایا جو ہم کچھ کہتے ہیں ہمارے اپنے نانا سے نقل کرتے ہیں, نانا جبرائیل سے, جبرائیل خدا سے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اب اس طریقے سے معرفت کے سرچشمے قرآن صرف تلاوت باقی, قرآن شناسی کا دروازہ بند ہوا, سنت پیغمبر پر پابندی لگی, حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بلند کیا گیا, اور اطرت شناسی کے دروازے بھی بند ہو گیا. علم کے تین سرچشمہ تھا علم اسلامی کا, تینوں بند ہو گیا. اسلام شناسی کا دروازہ در حقیقت بند ہو گیا, عزت و احترام کے ساتھ قرآن کو بند کر کے تاپچے میں رکھ دیا گیا. اس کے بعد کیا کہ اب لوگوں کے پاس سوالات ہوتا ہے, اب سوالات کی جوابات کی ضرورت ہے, تو کیا کیا انہوں نے ایک راستہ سوچا, اب لوگوں کے سوالات کے جواب دینا ہے تو لوگ اس کے پاس جائیں گے جو سوالات کے جواب دے سکے. سوالات کے جواب کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ علی کے دروازے پر جائیں گے. اب یہ بھی خطرناک مسئلہ بن سکتا ہے, اگرچہ اعتراف کرتے تھے لیکن اس کے باوجود نہیں چاہتے تھے کہ سارے لوگ علم کے لیے علی کے پاس جائے, پھر علی اقتدار پر آنے کا خطرہ تھا. اسی لیے کیا کیا انہوں نے یہودی اور عیسائی علماء کو اجازت دی کہ آپ توریت اور انجیل کی روایات کو مسلمانوں کے درمیان بیان کر سکتے ہیں. اسلام میں اتنی خرافات باتیں جو عجیب و غریب باتیں آپ سنتے ہیں, ان سب کے سرچشمہ یہی ہے کہ عیسائی اور یہودی جتنے افسانے تھے ان کے علماء جو مسلمان ہو گئے تھے, تمیم دارمی, کعب بن احبر, یعنی عیسائی علماء کے سردار سب سے بڑا عالم تمیم دارمی تھا, یہودی علماء کے سب سے بڑا عالم کعب بن احبر, یہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن انہیں کہا کہ آپ توریت اور انجیل کی روایات مسلمانوں کو بتائے, مسلمانوں کے سوالات کا جواب دے. اور یہ حدیث بھی جعل ہوئی کہ پیغمبر نے فرمایا ہے میری حدیث مت لو, اسرائیلیوں کی حدیث لے لو. عجیب و غریب مسئلہ. اس طریقے سے کیا ہے اسلام محمدی, اسلام علوی کے دروازہ بند ہو گیا اور یہودی اور عیسائی افکار مسلمانوں کے درمیان پھیلانے لگے. جب دین کے ساتھ ایسا ہو تو مسلمان دین سے باخبر نہیں ہو سکتے, دین سے باخبر ہونے کا راستہ روک دیا گیا, اور پھر آل محمد کے خلاف احادیث جعل ہونے لگی. امیر شام کی طرف سے حکم آیا کوئی بھی علی کی شان میں, آل محمد کی شان میں حدیث بیان کرے گا اس کی سزا ہوگی, اس کے سارے جائیداد ضبط ہوگا. اور اسی طرح سے حکومت تمام صوبوں میں خط لکھا گیا, اگر کوئی علی کے مد مقابل جو شخصیات ہیں ان کی شان میں احادیث بیان کرے ان کو انعامات سے نوازا جائے گا. آپ جانتے ہیں سمر بن جندب نے وہ آیت جو منافقین کی شان میں ہے 400,000 لیا, 400,000 لے کر وہ آیت جو منافقین کے بارے میں خدا نے نازل کیا کہا یہ علی کے بارے میں, اور جو آیت شب ہجر علی کی شان میں نازل ہوا کہا کہ یہ ابن ملجم کے بارے میں نازل ہوا. 400,000 لے, 400,000 معمولی پیسہ نہیں ہے, بہت بڑا سرمایہ ہے اس زمانے میں. تو یہ بیان کیا جبکہ ابن ملجم اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوا تھا تاکہ اس کی شان میں آیت نازل ہو جائے, بہت بعد میں, یمن صاحب پیغمبر کے بہت بعد میں. تو یہ حالات تھی, دیکھو یعنی احادیث پر پابندی لگنے سے مسلمان احادیث سے بے خبر ہو گئے. اب احادیث, نقلی احادیث پیش کرنا, جعلی احادیث پیش کرنا, من غلط احادیث پیش کرنا آسان ہو گیا کیونکہ کسی کے پاس نہیں اور کوئی لکھی ہوئی نہیں, سارے جو کچھ لکھی گئی تھی سب کو آگ لگا دی. تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اسلام سے جاہل کیا گیا, اسلام سے بے خبر بنایا گیا. اور جب اسلام سے بے خبر, بے خبر لوگوں کو دھوکہ دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے, پھر بے خبر لوگوں کو دھوکہ دینا کوئی مشکل نہیں. ابھی تک ہمارے مسلمانوں کا حالت دیکھیے, ابھی تک اسلام سے بے خبر ہے. اسی لیے اسلام کے نام پر کیا دیکھو, جہاد کرنے والے اسلام کے نام پر جہاد کرتے ہیں, جہاد اسلامی کے نام پر, لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ دشمنان اسلام کو استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ مسلمان اسلام کو حقیقی معنوں میں نہیں جانتے ہیں, کچھ جانتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں نہیں جانتے ہیں. ہمیشہ سیاست مدار مسلمانوں کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اس زمانے میں تو کتاب بھی نہیں تھی, حدیث بیان کرنے پر بتانے پر پابندی تھی. اس زمانے میں تو ظاہر ہے پھر اسلام شناسی کو کوئی دروازہ نہیں ہے. آپ اسی قرآن کو دیکھیے, خدا کی عظیم کتاب ہے, لیکن یہ کتاب تبیان کل شیء ہے, لیکن پیغمبر کی تفسیر کے ساتھ, اہل بیت کی تفسیر کے ساتھ ہے. ورنہ اسی قرآن سے آپ نماز پڑھنے کے طریقے بھی نہیں لے سکتے ہیں, روزہ رکھنے کے طریقے بھی نہیں لے سکتے, حج کرنے کے طریقے بھی نہیں لے سکتے. یعنی نماز نے اصول بیان کیا, یہ کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, وغیرہ وغیرہ, لیکن کیسا, اس کی جزئیات کیا ہے, اس کی فروعات کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, سنت پر چھوڑا ہے. اسی طرح سے قرآن نے فرمایا اطاعت کرو خدا و رسول کی, اب اس کی تفصیلات سنت پر چھوڑا ہے. قرآن نے فرمایا اطیعوا اللہ انما ولیکم اللہ و رسولہ وغیرہ, لیکن اس کی تفصیلات کس پر چھوڑا ہے؟ سنت پر چھوڑا ہے. تو جب سنت پر پابندی لگائی تو لوگ اسلام کا نام ان کے پاس رہا لیکن حقیقت اسلام سے بے خبر ہوئے. جب حقیقت اسلام سے بے خبر ہوئے, آل محمد سے بے خبر ہوئے, علی کو شہید کرنا چاہتے ہیں, علی پر لعن و سب کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی اسلام سے بے خبری کی وجہ سے. کربلا میں, مدینے میں, مکے میں جو کچھ یزید نے کیا, اسی وجہ سے کہ مسلمان اسلام سے بے خبر ہے. اسی لیے وہ آدمی کہتا ہے میں نے اگر نیک کام کیا ہے تو کربلا میں آل محمد کی شہادت, اگر نیک کام کیا ہے مدینے میں اصحاب کا قتل عام, اگر نیک کام کیا ہے تو مکے میں خانہ خدا کو آگ لگانا. کیونکہ مسلمانوں کو اسلام سے بے خبر کیا گیا تھا. ابھی دیکھیے ہمارے زمانے میں تکفیریوں کی حالت کو, چھوٹے بچے تک کو قتل کرتے, بم بلاسٹ کرتے ہیں مختلف ذریعے سے, پھانسی تک دیتے ہیں شام میں چھوٹے بچوں کو. کو کس نے کہا؟ ہمارے مولانا نے کہا. دیکھیے اسلام سے بے خبری ہے نا, ورنہ چھوٹے بچے کس طرح سے مجرم ہو سکتے ہیں, کس طرح سے گناہگار ہو سکتے ہیں, ان کے قتل کی جواز کیسے مل سکتا ہے؟ تو وہی اسلام سے بے خبری. اس زمانے میں تو آج کل 14 صدیہ ہیں, لاکھوں کے تعداد میں اسلامی کتابیں ہیں, میڈیا ہے, علماء ہے, خلاصہ حقائق پہنچنے کے بہت ذرائع ہے, اور 14 صدی گزر چکے, اس کے باوجود اتنی بے خبری. اس دور میں جان بوجھ کر سازش کی گئی منافقین سے, غفلت کی وجہ سے منافقین نے سازش کر کے حدیث پر پابندی لگائی. حدیث پر پابندی لگانے سے قرآن شناسی, سنت شناسی, عطرت شناسی کا دروازہ بند ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے, اہل بیت کے فضائل کا علم لوگوں کو نہیں ہے, اسی لیے اہل بیت مظلوم ہو گئے, ان کو کوئی فضیلت لوگوں تک پہنچنے نہیں دے گیا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ جو واقعہ ہے آپ سب جانتے ہیں تاریخ اسلام کے مسلم واقعات میں سے ہے. افسوس کے ساتھ قرآن کو استعمال کیا کس کے خلاف؟ سنت پیغمبر کے خلاف. ہمیشہ اچھا نعرہ لگاتے ہیں حسبنا کتاب اللہ, کتاب خدا ہمارے لیے کافی, نعرہ اچھا ہوتا ہے لیکن اس نعرے سے ناجائز مقصد تک پہنچنا ہدف ہوتا ہے. اگر معاشرہ سمجھدار ہو, دیکھیں کہ اس نعرے سے کیا نتیجہ لیتے ہیں, کہاں جانا چاہتے ہیں, ورنہ کوئی غلط نعرہ بلند نہیں کرتا. نعرہ اچھا بلند کرتا ہے, مقصد غلط ہوتا ہے. جب خوارج نے کہا یا علی آپ کو حکومت کرنے کا حق نہیں, حکومت کرنے کا حق صرف خدا کو ہے, ان الحکم الا للہ, حکومت کا حق خدا کو ہے, علی نے فرمایا بالکل حق ہے, آیت ہے, لیکن اس آیت سے ان کا مراد اور مقصد غلط ہے. آیت تو صحیح ہے, حکم کا حق صرف خدا کو ہے, لیکن خدا کے حکم کا معنی کیا ہے؟ یعنی خدا کسی نائب کے ذریعے, خلیفہ کے ذریعے اپنا حکم زمین پر نافذ کرتا ہے. کلمت حق یراد بها الباطل, ہمیشہ نعرہ اچھا ہوتا ہے کلمت حق, یا نعرہ حق ہے لیکن اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ باطل, ناجائز ہوتا ہے ہمیشہ. ابھی دیکھو حقوق انسانیت, حقوق بشر, آزادی, جمہوریت, ڈیموکریسی, اور پھر مسلمانوں کے اندر آئیں گے توحید شرک, یہ مشرک ہے یہ مشرک ہے یہ مشرک ہے, توحید اس طرح سے توحید اس طرح سے, الفاظ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن جانا کہاں چاہتے ہیں. یہ سب مل کر امریکہ کے مفادیت کی ہے. توحید والے بھی افغانستان کی جنگ کا فائدہ کس کو ملا؟ امریکہ کو ملا. ایران کے ساتھ جنگ, عراق کے ساتھ جنگ, شام کے ساتھ جنگ, سب کے فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کو مل رہا ہے. اور جمہوریت کی جنگ, ڈیموکراسی کی جنگ, حقوق بشر کی جنگ کا بھی فائدہ سب کس کو مل رہا ہے؟ امریکہ کو مل رہا ہے. کلمہ تو حق یرا, قرآن کا نام لے, سنت کا نام لے, توحید کا نام لے, جس کا بھی نام لیتے آپ دیکھو نتیجہ کہاں جانا چاہتے ہیں. اس وقت دیکھو قرآن خطرے میں ہے. ابھی سنت پیغمبر کو اگر ہم, وہ کہتے تھے سنت پر عمل کرے, سنت کو لکھے, سنت کو ایک دوسرے کو بتائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لوگ سنت کی طرف جائے گا, قرآن متروک ہو جائے گا. تو سابقہ کتابیں ضائع ہو گئی کیونکہ ان کو امتوں نے کیا کیا؟ اپنے سنت کو توجہ, سنت پر توجہ دی. تو ہم بھی یہ کریں گے, ہمارا بھی قرآن ختم ہو جائے گا, نابود ہو جائے گا. بہت قرآن سے دفاع ابھی تک دیکھو, اس کے بعد قرآن و سنت دونوں ہیں. کب قرآن نابود ہوا؟ یعنی قرآن کو بچانے کے بہانے سے سنت پر پابندی لگائی. اور بہرحال یہ ہے کہ لوگوں کی میں یہ بصیرت کے نہ ہونے کی وجہ سے, سازشیں سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے یہ مسائل پیش آئے. یہ مسائل البتہ شروع میں جنہوں نے کیا وہ بڑے مجرم ہیں. درخت کے جڑ کاٹنے والے بڑے مجرم ہوتے ہیں اس کے بھی نسبت جس نے درخت کے شاخوں کو کاٹا ہے. لیکن یہ سلسلہ ابھی تک موجود ہے, درخت اسلام کے شاخیں کاٹ رہے ہیں اور اسلام کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے, قرآن کو استعمال اسلام کے خلاف استعمال کرتے, عزاداری کو نماز کے خلاف استعمال کرتے, عزاداری کو اہل بیت کے مقصد کے خلاف استعمال کرتے. ہمارے درمیان بھی کم نہیں ہے. تو قوم کو چاہیے اسلام کی معرفت حاصل کرے, پیغام قرآن, پیغام پیغمبر, پیغام اہل بیت سمجھے. اگر کوئی بہترین بات کرے لیکن بدترین نتیجے تک جانا چاہے تو سمجھ میں آنا پڑے گا یہ منافق ہے. ظاہر میں کچھ کہتا ہے, باطن میں کچھ اور. یعنی کوئی مشکوک چیز نہیں ہے, خدا پیغمبر اہل بیت کیا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک شبہ کی جگہ نہیں ہے. سینکڑوں آیات و احادیث ہے. زیادہ وقت آیا آج, خلاصہ مجبوری کی وجہ سے میں بھی, گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی بیچ میں, اور یہ غم اہل بیت اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہم یہ احساس کریں یہ کلمہ حق, یہ پیغام حق کتنی قربانیوں کے نتیجے میں ہم تک پہنچا ہے. یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی ہیں. ان قربانیوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ہم قیامت کے دن حسین کے شہزادہ علی اصغر اگر پوچھے تو شرمندہ نہ ہو. واقعا قیمت جو اسلام کو بچانے کے لیے اہل بیت نے ادا کی ہے اس کے سامنے ہم ذمہ دار ہیں. امام رضا کی خدمت میں ریان ابن شبیب آتا ہے محرم کی پہلی تاریخ کو, عرض کرتا ہے. امام فرماتے ہیں, ریان یہ بتاؤ تم نے روزہ رکھا ہے آج؟ محرم کے پہلے دن روزہ مستحب ہے. اور پھر امام بیان فرماتے, اس مہینے میں آل محمد پر جو ظلم ہوا, پھر اس مہینے کے دسواں تاریخ کو ایسی ہستیاں شہید ہوئی, آل محمد کے 18 ایسے بہادر جوان شہید ہوئے جن کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی تھی, جن کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی تھی. اس کے بعد امام رضا ایک عجیب تشبیہ دے رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ جس طرح سے گوسفند ذبح ہوتی ہے, جس طرح سے جانور ذبح کیا جاتا ہے, اسی طرح سے آل محمد کے جوان ذبح ہو گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, سرستن جدا ہو گئے. نہ معلوم امام رضا نے یہ تشبیہ کیوں دی, شاید تشبیہ کی وجہ یہی ہو سکتا ہے جب جانور کو کوئی ذبح کرتا ہے کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا, اس لیے کہ جانور کے ذبح کرنا جائز ہے. مسلمان بھی اس حد تک پہنچے تھے کہ آل محمد ذبح ہو رہے تھے, کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا. جب زینب کبریٰ تل زینبیہ پر کھڑی تھی, حسین کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا, فرمایا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ, آئے حسین ذبح ہو رہا اور تم دیکھ رہے ہو.
امام رضا نے شاید شبیب پر ابن شبیب پر رحم کیا ورنہ فرما سکتے تھے ابن شبیب حیوان کو بھی جب ذبح کی کرتے ہیں تو اس کو پیاسا ذبح نہیں کرتے ہیں, اسلام کا حکم ہے حیوان کو بھی پیاسا پیاسا بھوکا ذبح نہ کرے, اسلام کا حکم ہے حیوان کو ذبح کرنا ہے تو اس کو اس کے بچوں کے سامنے ذبح نہ کرے. لیکن یہ حسین کی قسمت تھی, ابن عباس نے جب حسین مکے سے آنے لگے فرمایا اپنے رسول اللہ اگر آپ کو عراق جانا ہے شہزادیوں کو سیدانیوں کو چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لے جائیے, یہ جب آپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے برداشت نہیں کریں گے. حسین جب عصر عاشورا ذبح ہونے لگے سیدانیہ ابھی والد حسین دور سے دیکھ رہے تھے, حسین کو واقع یاد آیا فرمایا ابن عباس پر خدا کی رحمت ہے اس نے اسی دن کی یاد دلایا تھا, شہزادی سے فرمایا شہزادی بہن بچوں کو لے کر خیمے کے اندر جانا بچے میری شہادت کو برداشت نہیں کر سکیں گے. کسی جانور کے سینے پر اس کے بچے کو ذبح نہیں کیا ہے لیکن حسین کے سینے پر حسین کے شہزادہ علی اصغر ذبح ہوا, حسین کے سینے پر حسن مصطفیٰ کے شہزادہ عبداللہ حسن ذبح ہوا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.